شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد سورة إبراهيم آيات 1-4 یہ آیات جو میں نے آج کے خطبہ کے لیے منتخب کی ہیں ان میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک امتیازی صفت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ آپ اندھیروں سے بنی نوع انسان کو نور کی طرف لے کے آ رہے ہیں یہ امتیازی صفت ان معنوں میں تو ہے کہ تمام بنی نوع انسان میں وہ ایک ہی وجود تھا جس کے سپرد یہ کام کیا گیا تھا یا جسے یہ اہلیت تھی مگر ان معنوں میں امتیازی نہیں کہ بعد میں ایسے اور لوگ آپ کی غلامی میں پیدا نہیں ہو سکتے یا ہوں گے یا ہوئے اس زمانے میں جو اسی کام کو جاری رکھیں پر حقیقت جس نور کی طرف خدا کا نبی بلاتا ہے اس کے ساتھ اور بہت سی آوازیں اٹھنے لگتی ہیں اس کے اور بہت سے غلام اس کام میں شریک ہو جاتے ہیں اور ہر طرف گویا شمعیں جلنے لگتی ہیں چنانچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منظر پر نہایت ہی پیارے رنگ میں روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں اصحابی کا نجوم ہے ایہ مقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ تو دیکھو ستاروں کی طرح روشن ہو گئے، میرے نور سے انہوں نے نور پکڑا اور خود وہ ایسے نورانی وجود بن گئے کہ تم ان میں سے جس کے چاہو جس کو چاہو اس کے پیچھے چلو، تمہیں وہ ہمیشہ ہدایت ہی کی طرف لے کے جائیں گے۔ بیذن ربہم الی صراط العزیز الحمید، یہ ان کے رب کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونپا ہے۔ ان کے رب کی طرف سے یہ جو محاورہ ہے، یہ عام طور پر جب حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ملتا ہے تو رب کا یا ربوں کا خطاب ملتا ہے۔ یہاں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اس لیے فرمایا گیا کہ جو مخاطب ہیں ان کو پابند کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ یہ تمہارے رب کا حکم ہے، تمہیں ماننا پڑے گا۔ یہ ایسا حکم نہیں ہے جسے صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف خاص کیا گیا ہو، اگرچہ بلاتا یہ ہے لیکن یاد رکھو کہ تمہارے رب کا حکم ہے اور تم پابند ہو کہ اس کی ہدایت کی آواز پر لبیک کہو اور اس نور کی طرف چلے آؤ جس کی طرف یہ بلاتا ہے۔ اور پھر ربہم کے مضمون پر مزید روشنی ڈالی کہ یہ وہی رب ہے جو ساری کائنات کا، آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور جس کے حکم سے نکل کر پھر کوئی پناہ نہیں، کوئی نجات نہیں۔ وہ ویل للکافرین من عذاب شدید، اگر اس حکم کا انکار کریں گے تو پھر ان کے لیے عذاب شدید کے سوا اور کوئی خوشخبری نہیں۔ لیکن بدبختی سے کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں، الذین یستحبون الحیات الدنیا للآخرہ، وہ دنیا کی زندگی پر آخرت کی زندگی کو، آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے لگتے ہیں، اور صرف یہی نہیں کہ اپنے لیے ترجیح دیتے ہیں بلکہ دوسروں کی راہ بھی روکتے ہیں کہ وہ ہدایت کی پیروی کریں، راہیں روک کر بیٹھ جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی راہوں کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سبیل اللہ سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور چاہتے ہیں کہ اللہ کی راہ ان کے ذہنوں کی طرح، ان کی فطرتوں کی طرح، ان کے اپنے افتاد طبع کی طرح ٹیڑھی ہو جائے اور لوگ ان کے خیالات کی پیروی کریں نہ کہ اللہ کے حکم کی۔ اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ ضلال بعید میں ایک اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس قسم کی ٹیڑھی سوچوں والے پھر نجات پایا نہیں کرتے، ان کا نجات پانا ایک بہت دور کی بات ہے، یہ راہ سے بھٹکتے بھٹکتے اتنا دور نکل گئے ہیں کہ اب واپسی کے آنے کا وقت نہیں رہا۔ یعنی ائمۃ التکفیر کی بات ہو رہی ہے جن کا نقشہ کھینچا گیا ہے، کہ آواز تو دینا فرض ہے، ہدایت کی طرف بلانا تو ضروری ہے، لیکن بعض بدبخت، بعض بدقسمت جو ائمۃ التکفیر کہلاتے ہیں وہ ضلال بعید میں مبتلا ہیں، اتنے دور نکل چکے ہیں کہ ان کی واپسی کی امید بہت تھوڑی رکھی جا سکتی ہے۔ یہی کام وہ کام تھا جو حضرت امام مہدی کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں سونپا جانا تھا، اور یہ مقدر تھا، چنانچہ آپ کو حکم اور عدل فرمایا گیا ایسے وقت میں جبکہ ٹیڑھی راہیں تجویز ہو چکی ہوں گی، جبکہ خدا تعالیٰ کی جاری کردہ راہ میں سے اور راہیں نکال لی جائیں گی اور مذہب اسلام کو پارا پارا کر دیا گیا ہوگا، اختلافات حد سے بڑھ چکے ہوں گے، اس وقت دوبارہ اندھیروں سے نور کی طرف نکال لانے کے لیے امام مہدی پیدا ہوں گے۔ اور امام مہدی کے متعلق یہ مضمون احادیث میں ملتا ہے حکم عدل کے لفظ کے نیچے، اختلاف ہوں گے تو وہ حکم بن کر آئے گا، ایک دوسرے سے جور و ستم کے معاملات ہوں گے تو وہ عدل بن کے آئے گا۔ بس ایسی دنیا میں امام مہدی نے آ کر ان فیصلے کرنے تھے، اور بگڑی ہوئی مختلف اسلام کی صورتوں کے متعلق فیصلہ دینا تھا کہ اصل کیا صورت ہے. یہ وہ کیفیت ہے جس کو بیان کرتے ہوئے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ غلط ہے کہ دوسرے لوگوں سے ہمارا اختلاف صرف وفات مسیح یا چند اور مسائل میں ہے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, غرضی کے آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ایک ایک چیز میں ہمیں ان سے اختلاف ہے. اس عبارت کو اپنے سیاق و سباق سے الگ کر کے اس کتابچے میں بڑے فخر کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے جس کو قرطاس ابیس کہا جاتا ہے, اور یہ نتیجہ نکالا جا رہا ہے کہ دیکھیں جرم اقراری ہو گیا, یعنی یہ مجرم اقراری ہو گیا اور اپنے منہ سے تسلیم کر لیا کہ ان کا اسلام اور ہے اور ہمارا اسلام اور. چنانچہ لکھتے ہیں, قادیانی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ان کے اور دیگر مسلمانوں کے درمیان وجہ اختلاف صرف مرزا غلام احمد کی نبوت ہی نہیں, بلکہ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کا خدا, ان کا اسلام, ان کا قرآن, ان کے روزے, فی الحقیقت ان کی ہر چیز باقی مسلمانوں سے مختلف ہے. اپنی ایک تقریر میں جو الفضل کے 30 جولائی 1931 کے شمارے میں مسلمانوں سے اختلاف کے عنوان سے شائع ہوئی تھی, مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود احمد کہتے ہیں, آگے وہی عبارت درج ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں. اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ کہنے کے لائق ہے کہ جس نے بھی یہ عبارت تجویز کی ہے, جس نے بھی یہ نتیجہ نکالا ہے, ہم قطعی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے عمدن. ان سب کو علم ہے, حکومت کے بڑوں کو بھی اور چھوٹوں کو بھی, ان کے علماء کو بھی, اور اس وضاحت کے ساتھ, اس کثرت کے ساتھ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عقائد کو بار بار بیان فرما چکے ہیں, اور جماعت احمدیہ کی روزمرہ کی زندگی ان کے سامنے کھلی کتاب کے طور پر موجود ہے. یہ سارے جانتے ہیں کہ بالکل جھوٹ ہے کہ ہمارا قرآن کریم الگ ہے, ہمارا خدا الگ ہے, ہمارا اسلام الگ ہے, ہمارے روزے الگ ہیں. کلمے کے متعلق کہا کرتے تھے کہ الگ ہے, اور اب خود ایسے اقدامات کیے کہ جن کے نتیجے میں تمام دنیا پر خود یہ ظاہر کرنے پر مجبور ہو گئے کہ ان کا کلمہ وہی تھا جو ہمارا کلمہ تھا, ہم جھوٹ بولا کرتے تھے. 90 سال تک ہم نے جھوٹ بولا اور گند کھایا, اور اب ہم مجبور ہو گئے ہیں اس بات کو تسلیم کرنے پر اور ساری دنیا میں مشتہر کرنے پر کہ ان کا کلمہ وہی ہے جو ہمارا کلمہ تھا, لیکن ہم ان کو وہ کلمہ استعمال نہیں کرنے دیں. تو ہر جھوٹ خود بخود کھلتا چلا آ رہا ہے. اس لیے یہ عبارت جس نے بھی لکھی ہے وہ ایک لازماً ایک دجل کا ماہر ہے, عمدن جھوٹ بولنے والا ہے. ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہیں اس سے ہمیں غرض نہیں, مگر وہ حکومت ذمہ دار ہے اس جھوٹ کی جس نے اسے اپنے کتابچے میں شائع کیا ہے دنیا کو یہ دھوکہ دینے کے لیے, گویا واقعتاً یہ سب چیزیں الگ ہیں. سب دنیا جانتی ہے کہ فصاحت و بلاغت کا یہ ایک طریق ہے, ایک چھوٹے سے جملے میں وسیع مضامین بیان کیے جاتے ہیں. بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ تم اور ہمیں اور, تم اور قسم کے انسان ہو, میں اور قسم کا انسان ہوں, تو کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے تسلیم کر لیا کہ وہ جانور ہے, وہ گدھا ہے, وہ کتا ہے, وہ بلّا ہے, انسان نہیں ہے؟ مراد یہ ہوتی ہے کہ تم میں انسان کی صفات باقی نہیں رہیں, میں انسان ہوں, میری انسانیت میں شبہ کوئی نہیں, لیکن تم بدل چکے ہو, تم نے اپنے انسانیت کے اندر غیر انسانی صفات داخل کر لی ہیں. بالکل اسی معنی میں حضرت مسلم موعود نے یہ فقرے استعمال فرمائے, اور یہ بتانے کے لیے جماعت کو, یہ سمجھانے کے لیے کہ ایک معمولی اختلاف کی وجہ سے خدا نے یہ سلسلہ شروع نہیں کیا, بلکہ خدا تعالیٰ کے تصور, قرآن کا تصور, ملائکہ کا تصور, انبیاء کا تصور, جنت دوزخ کا تصور, اور جتنی بھی بنیادیں ہیں آخرت کے, آخرت کے تصور سے متعلق, جنت جہنم, حیات بعد الموت, یہ سارے قصے جتنے بھی ہیں, ان سب باتوں میں جماعت احمدیہ ان کے تصورات سے اختلاف رکھتی ہے. اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا اسلام وہ ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام تھا, ہمارا خدا وہ ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا تھا, ہمارا ہمارے ملائکہ کا, ہمارا ملائکہ کا تصور وہی ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا گیا, ہمارا قرآن حقیقی معنوں میں وہی ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب صافی پہ نازل ہوا, ہمارا جنت اور جہنم کا تصور وہی تصور ہے جو قرآن کریم پیش کرتا ہے اور جو سنت سے, سنت سے ثابت ہے. یہ ہے مراد جسے سمجھتے جانتے بوجھتے ہوئے بھی انہوں نے غلط رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. وہ تفصیل کیا ہے اختلافات کی, وہ تو اتنی زیادہ ہے کہ سینکڑوں صفحات پر مشتمل اقتباسات موجود ہیں, اور مجھے آج جمعے پہ آتے ہوئے دیر بھی اس لیے ہوئی کہ ایک ہفتے سے کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طرح سمیٹوں مضمون کو اور اقتباسات میں سے کچھ چنوں اور اکثر کو چھوڑ دوں, لیکن اتنے زیادہ اقتباسات ہیں اس مضمون کو واضح کرنے کے لیے کہ دراصل تو یہ 8-10 خطبوں کا موضوع تھا جسے سمیٹ کر میں آج ایک خطبے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. ایک متقی, پرہیزگار, سچائی کا پرستار اگر تحقیق کرنا چاہتا تو اس کو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ لکھا ہے وہ پیش کرتا, اور جو کچھ ان مخالفین کے علماء نے لکھا ہے جو جماعت احمدیہ کے آج اول دشمن ہیں ان کو بھی پیش کرتا, اور دنیا کو بتاتا کہ دیکھو ان کا اللہ اور ہے اور ہمارا اللہ اور ہے, اور پھر دنیا دیکھ لیتی اور سمجھ جاتی کہ کون سا اللہ حق ہے اور کون سا اللہ ایک خیالی, ایک تصور کی بات ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ملائکہ, کتب, دیگر انبیاء کے متعلق جو جو تحریرات حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں وہ پیش کی جاتی اور بتایا جاتا کہ یہ ان کا تصور ہے اور یہ ہمارے علماء کا تصور ہے. چونکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا, اب میں نمونتاً بتاتا ہوں, اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے بے شمار حوالوں اقتباسات میں سے بہت چند, صرف گنتی کے چند میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں گا. اللہ کا تصور, شیعہ کتب میں اللہ کا جو تصور ہے وہ سنیے. تذکرۃ الائمہ صفحہ 91 پر لکھا ہے حضرت علی خدا ہیں. مناقب مرتضوی حیات القلوب جلد 2 باب 49 میں ہے حضرت علی خدا ہیں اور محمد اس کے بندے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. رسالہ نور تن صفحہ 36 پر درج ہے حضرت علی فرزند خدا ہیں. غنیت الطالبین اور حق الیقین مجلسی باب 5 میں یہ مضمون درج ہے حضرت علی جمیع انبیاء سے افضل ہیں. اور جہاں تک بریلی عقائد کا تعلق ہے, ان کے نزدیک خدا وہ خدا ہے جس کی صفات اور جس کی قدرت ہیں, اس کے زندہ بندوں میں ہی تقسیم نہیں ہوئی ہوئی, ان بندوں میں بھی تقسیم ہیں جو مردہ ہو چکے, جو وفات یافتہ کہلاتے ہیں, ان کے مزاروں میں بھی خدا کی طاقتیں موجود ہیں, اور وہ اس بارے میں اللہ کے شریک ہیں. چنانچہ ان تصورات کی بنا پر آج پاکستان جیسے ملک میں لاکھوں قبریں آپ کو ایسی ملیں گی جہاں مختلف رنگ کی جھنڈیاں لگی ہوں گی, یا بوسیدہ کپڑوں کی, جسے ٹاکیاں کہتے ہیں پنجابی میں, چیتھڑے لٹکے ہوئے ہوں گے مختلف رنگوں کے, اور ہر قبر کی ایک تاثیر بیان کی جاتی ہے. کوئی نزلہ ٹھیک کرنے کی قبر, کوئی بچہ دینے کی قبر, کوئی لڑکی دینے کی قبر, کوئی لڑکا دینے کی قبر, کوئی سل سے نجات دینے کی قبر, ہر قسم کی مرادیں جو خدا تعالیٰ سے وابستہ ہوتی ہیں مومن کی, ہر قسم کی حاجات جو خدا کے سوا خدا کا بندہ کسی اور سے مانگنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. وہ صرف زندوں سے نہیں بلکہ مردوں سے مانگی جاتی ہیں اور اس کے شرعی جواز پیش کیے جاتے ہیں. احکام الشریعت حصہ دوم 155 میں مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی فرماتے ہیں, اولیاء کرام کا مزارات سے تصرف کرنا بے شک حق ہے کہ مزارات سے اپنی قبروں میں سے امور دنیا میں تصرفات کرنا اور کسی کو کچھ دینا اور کسی سے ہاتھ روک لینا یہ سب برحق ہے. اور ایک آیت کریمہ سے جس میں یہ بیان فرمایا گیا کہ کفار اہل قبور سے مایوس ہو چکے ہیں, مطلب یہ ہے کہ دوبارہ زندہ ہونے سے, اس سے استنباط کر کے یہ لکھا گیا کہ وہ سارے کافر ہیں جو مردوں سے ان کی طاقتوں سے مایوس ہو چکے ہیں. چنانچہ قرآن کریم کی نص سرین کے نزدیک یہ بتاتی ہے کہ مردہ اپنے تصرفات میں خدا تعالیٰ کے شریک ہیں, اور جو اس بات سے مایوس ہو گیا, یہ لکھا گیا ہے, جو اس بات سے مایوس ہو وہ لازمن کافر ہے. چنانچہ موعظ نعیمہ میں یہ بھی لکھا, ارشاد ہے, ما لا ینفعک ولا یضرک, یعنی قرآن کریم میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ ان سے نہ مانگو جو تمہیں نفع نہ پہنچا سکتا ہو یا ضرر نہ پہنچا سکتا ہو. اس سے معلوم ہوا کہ بت نہ نفع دیں نہ نقصان, لہذا ان کو نہ پکارو, اور نبی ولی چونکہ نفع بھی دیتے ہیں اور نقصان بھی, لہذا ان کو پکارو. ایک یہ ہے خدا تعالیٰ کا تصور. اور اس کے برعکس خدا تعالیٰ کے ایک بالکل برعکس تصور بھی ملتا ہے انہی علماء میں, اور یہ دونوں ان باتوں میں ہمیشہ جنگ و جدال کرتے رہتے ہیں. ایک طرف خدا تعالیٰ کے مقام میں عام فانی بندوں کو بلکہ مردہ بندوں کو شریک کیا جا رہا ہے, اور ایک طرف اللہ کو گناہگار بندوں کے ساتھ شامل کیا جا رہا ہے, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ میں بھی گناہ کی قدرت ہے, اور یہ بحثیں اٹھائی جا رہی ہیں. چنانچہ یکروزی مصنفہ اسماعیل امام اول دیوبندیہ مطبوعہ فاروقی صفحہ 145 پہ لکھا ہے, بس ہم نہیں مانتے کہ خدا کا جھوٹ محال بذات ہو, ورنہ لازم آئے گا کہ انسانی قدرت خدا کی قدرت سے زائد ہو جائے گی. اور اس مسئلے پر بڑی لمبی لمبی بحثیں ہوئی ہیں. صرف جھوٹ نہیں بلکہ اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں اس بحث میں کہ امکان کذب کے علاوہ حوالے بہت سے ہیں, یہ بھی مجھے چھوڑنے پڑیں گے. کہتے ہیں, اب افعال قبیحہ کو قدرت قدیمہ حق تعالی شانہ سے کیوں کر خارج کر سکتے ہیں؟ افعال قبیحہ مقدور باری تعالی ہیں, اور افعال قبیحہ جو گنوائے گئے ہیں وہ تو بعض ایسے ہیں جو انسان بیان بھی نہیں کر سکتا, پڑھ کے بھی, حالانکہ کسی اور کا کلام ہے لیکن شرم آتی ہے اللہ جل شانہ کے متعلق اس قسم کے کلمے لکھنے. مثلا ان میں سے عام جو بعض میں لکھی گئی ہیں باتیں, شراب خوری, چوری, جہل, ظلم, یہ نمونے دیے گئے ہیں. تذکرۃ الخلیل مصنفہ عاشق علی میرٹھی مطبوعہ مشن پریس میرٹھ 86, مضمون محمود الحسن صاحب, مندرجہ اخبار نظام الملک 25 اگست 1899. یہ جو نہایت ہی غلیظ کلام, نہایت ہی گندا کلام اللہ کی شان میں ہے, دونوں ہی دراصل خدا تعالیٰ کی ذات کا تصور کلیتاً بگاڑنے والے ہیں. ایک بندوں کو اٹھا کے خدا سے ملا رہا ہے, اور ایک خدا کو گرا کے بندوں سے ملا رہا ہے. وہ خدا تو نہیں جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جلوہ گر ہوا تھا. یہ وہ خدا تو نہیں جو ساری کائنات کا خدا ہے اور ہر عیب سے پاک ہے, اور جس کی تسبیح بے جان چیزیں جن کو ہم بے جان سمجھتے ہیں وہ بھی دن رات تسبیح کے اور حمد کے گیت گاتے ہیں. کہاں وہ خدا کہاں یہ خدا جس کے تصورات ان لوگوں نے پیش کیے. تو ہم تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کے قائل ہیں. بس بانگ دوہل یہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر وہ خدا ہے تمہارا جو تم نے لکھا ہے تو خدا کی قسم تمہارا خدا اور ہے اور ہمارا خدا اور ہے. ایسے ایسے قصے بنائے ہیں پھر خدا تعالیٰ کی ذات کو اپنے بندوں کے سامنے مجبور کر دینے کے, اور خدا تعالیٰ کی صفات میں عام عاجز بندوں کو شریک کرنے کے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. حضرت سید عبدالقادر صاحب جیلانی کے متعلق ایک لمبا قصہ ہے, گلدستہ کرامات صفحہ 22 1277 1861 ہجری کا یہ چھپا ہوا ہے, 1861 عیسوی, مصنفہ عبدالقادر غلام سرور صاحب. یہ بڑی مشہور کتاب ہے, بریلویوں کو بہت عزیز ہے یہ کتاب. اس میں ایک بڑھیا کا ذکر ہے کہ اس کا بیٹا جوان اکیلا تھا جو برات میں دلہن لینے کے لیے جا رہا تھا, اور یا برات لے کر آ رہا تھا واپس. دریا پار کرنے لگے, کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے, طوفان آ گیا اور وہ بیڑا غرق ہو گیا. 12 سال تک وہ بڑھیا دریا کے کنارے بیٹھی رہی, اور وہ کہتے ہیں کہ پانی لینے کے بہانے جاتی تھی اور اپنے بیٹے کو روح کے آتی تھی. حضرت عبدالقادر صاحب جیلانی کا وہاں سے گزر ہوا اور آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے, کیا غم ہے. اس نے بتایا, انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. چنانچہ انہوں نے توجہ کی اور 12 سال کا ڈوبا ہوا بیڑا وہیں سے اسی طرح ابھر آیا. سارے لوگ زندہ سلامت ہنستے کھیلتے, دلہا دلہن اسی طرح خوشی خوشی باہر آ گئے. یہ ہے ان کا خدا کا تصور اور کس طرح انسان خدائی میں شریک بلکہ اپنے زور اور اپنی قوت کے ساتھ 12 سال کے مرے ہوئوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اس کی مقدرت رکھتا ہے. ملائکہ کا تصور بھی ایسا بگڑا ہوا ہے کہ حیرت ہوتی ہے دنیا کے سامنے کس اسلام کو یہ پیش کریں گے. ایک تفسیر احسن التفسیر ہے, احسن التفاسیر, مولانا احمد حسین صاحب محدث دہلی اس کے مؤلف ہیں, اور اس کے جلد ایک صفحہ 108 106 پر ملائکہ کا جو تصور درج ہے وہ بھی غور سے سنیے. اللہ تعالیٰ نے ملائکہ میں سے بڑے عابد دو فرشتے جن کا نام ہاروت ماروت تھا چھانٹے. یعنی ملائکہ میں سے عام فرشتے نہیں, بہت چوٹی کے عابد زاہد فرشتے جو خدا کو پسند آئے کہ ہاں یہ بڑے اچھے بزرگ فرشتے ہیں, وہ چھانٹے. پھر انسان کی سب خواہشیں ان میں پیدا کر کے کوفے کی سرزمین پر جو ایک جگہ بابل ہے وہاں ان کو بھیجا, اور وہاں وہ ایک عورت زہرہ نامی پارسن کی الفت میں مبتلا ہو کر, پارسن کا اندازہ کیجئے کس طرح پتہ چلتا ہے ان کو, اس کو کہتے ہیں نا تفسیر. تفصیل سے سب علم ہے کہ کون کیا ذات تھی, کیا قوم تھی, اور کس طرح اس میں مبتلا ہوئے فرشتے بیچارے. مبتلا ہو کر اس کے کہنے سے شراب پی گئے, اور شراب میں زنا کے علاوہ شرک اور قتل نفس کا گناہ بھی ان سے سرزد ہوا, اور ان گناہوں کی سزا میں قیامت تک ان پر طرح طرح کا عذاب نازل ہوتا رہے گا. یہ ہیں ان کے فرشتے. اور جہاں تک شیعہ کتب میں فرشتوں کا تصور ہے وہ سنیے. کہتے ہیں حضرت امام حسین کی تکلیف اور بے بسی کو دیکھ کر ملائکہ نے خدا تعالیٰ سے بسد اصرار عرض کیا کہ حضرت امام حسین کی مدد کرنے کی اجازت دی جائے. اللہ تعالیٰ نے روکا وہ تھا کہ میں نہیں دینی, اور فرشتے کہتے تھے کہ ہمیں ضرور دی جائے. کہتے ہیں یہ بحث چل رہی تھی اوپر, بالآخر اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی. مگر افسوس کس وقت, جب فرشتے زمین پر جا پہنچے اس وقت حضرت امام حسین شہید ہو چکے تھے. ذرا لیٹ دی خدا نے اجازت, اور فرشتوں کو یا دیر لگ گئی پہنچنے میں. جو بھی یہ قصہ بیان کرنا چاہتے ہیں, کیا ان کا خدا کا تصور ہے, کیا فرشتوں کا تصور ہے, اور حملے کرتے ہیں حکم عدل کے اوپر. عبارتیں تو پڑھ کے دیکھیں اللہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی, خدا کیا ہے اور فرشتے کیا ہیں اور کتابیں کیا ہیں اور انبیاء کیا ہیں. ان کا تصور تو پاسنگ کو بھی نہیں پہنچ سکتا, ان تصورات کے جو قرآن اور سنت سے اخذ کر کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پاک زبان میں ہمارے سامنے پیش فرمایا. جلاء العیون باب پنجم فصل پندرہ صفحہ 498 540 سے یہ حوالہ لیا گیا تھا جو شیعہ فرشتہ تصور کے متعلق ہے. اسی طرح ان کے لکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ السلام علیک یا وصی و رسول اللہ و خلیفتہ, اور پھر اجازت مانگی کہ میں خضر سے ملاقات کر رہا ہوں اگر اجازت ہو تو. تو کہتے ہیں کہ حضرت علی نے اجازت دے دی. اس پر حضرت سلمان فارسی پاس کھڑے تھے, انہوں نے کہا کہ کیا فرشتے بھی آپ کی اجازت کے بغیر مل نہیں سکتے کسی سے؟ تو کہتے ہیں حضرت علی نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمانوں کو بلا ستون ظاہری بلند فرمایا ہے, ان تمام ملائکہ میں سے کوئی بھی میری اجازت کے بغیر ایک دم کے لیے اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا, اور یہی حال میرے فرزند حسن حسین اور اس کے فرزندوں کا ہے. الحق و ما علی در نجف کا رجب نمبر ہے, یہ رسالہ ہے در نجف ان کا, صفحہ 60, 15 فروری 1980. اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں یہ فرماتا ہے کہ میرے اذن کے بغیر وہ دم نہیں مارتے, جو کچھ میں کہتا ہوں وہی کرتے ہیں, اس سے تجاوز نہیں کرتے. اور یہاں فرشتوں اور خدا دونوں کا تصور کو بگاڑ کر یہ شکل اس شکل میں پیش کیا جا رہا ہے کہ اصل میں حضرت علی کے اذن کے بغیر وہ دم نہیں مار سکتے, فرشتوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں ان کے مقابل پر. قرآن کریم کے متعلق کہا گیا تھا کہ یہ ان کا اور ہمارا اور. قرآن کریم کے متعلق ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کے عشق میں جو کچھ لکھا ہے نثر میں اور نظم میں, وہ آپ گزشتہ تمام بزرگوں کی عبارتیں اکٹھی کر لیں, حجم میں بھی وہ نہیں بنے گی. قرآن کریم کے عشق میں کوئی نظم نکال کے دکھائیں پرانے زمانے کی, بزرگ تو وہ تھے لیکن ایسا عشق میں دیوانہ ہو جانے والا کہ جی میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں, قرآن کے گرد گھوموں, کعبہ میرا یہی ہے. یہ کلمات تو ایک عاشق کے صادق کے سوا کسی کے منہ سے نکل ہی نہیں سکتے. اور قرآن کریم کی جیسی خدمت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی اور جس قسم کے مبینہ داغوں سے اسے پاک قرار دیا, وہ مبینہ داغ وہ تھے جو بدقسمتی سے خود مسلمان علماء کی طرف سے لگائے گئے تھے, مثلا نسخ کا عقیدہ ہے. قرآن کریم کا جو مرتبہ ہے شک سے بالا ہونے کا, اس پر سب سے بڑا حملہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں نسخ موجود ہے. جب نسخ موجود ہو اور اختلاف کی گنجائش مل جائے علماء کو کہ کون سی آیت ناسخ اور کون سی منسوخ اور کتنی ناسخ اور کتنی منسوخ, تو سارے قرآن کریم کا اعتبار ہو جاتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام وہ پہلے ہیں جنہوں نے فرمایا کہ ایک نقطہ بھی اس کتاب کا نہ نسخ ہوا نہ ہو سکتا ہے قیامت ہمیشہ کے لیے, اسی طرح یہ کامل کتاب حفاظت کے ساتھ جاری رہے گی اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں. اس قرآن کریم کے متعلق جو تصورات ہمارے مخالف علماء کے بزرگوں نے پیش کیے ہوئے ہیں وہ میں ان میں چند نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تفسیر صافی جو نہایت ہی معتبر کتاب ہے شیعہ مذہب کی, جز 22 صفحہ 411, نیز تفسیر لوامع التنزیل جلد 4 از سید علی الحائری, اس میں لکھا ہے اصل قرآن مفقود ہے, موجود سے 10 پارے غائب ہیں, بعض آیات میں تحریف و تغیر ہے. یہ ایک سنی اشتہار سے حوالہ لیا گیا ہے, اسے میں چیک نہیں کر سکا, لیکن دیگر کتب جو ہیں جو براہ راست دیکھی بھی جا چکی ہیں ان میں اس قسم کے حوالے موجود ہیں. اسی طرح لکھا ہے علامہ علی الحائری نے کہ نہ صرف یہ کہ کچھ مفقود ہیں قرآن کریم سے پارے اور صورتیں, بلکہ نام بھی گنوائے ہیں. ایک سورہ نورین ہے جس کی ایک آیت بھی درج فرماتے ہیں, کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا بالنورین, کس سے یہ سورت شروع ہوتی ہے اور والحمدللہ رب العالمین پر جا کر یہ ختم ہوتی ہے. تفسیر لوامع التنزیل جزء 14 صفحہ 15-26. رسالہ نور تن شیعہ رسالہ ہے. یہ ہمارے قاضی محمد یوسف صاحب کو بہت شوق تھا صوبہ سرحد کے کہ وہ شیعہ کتب اصل اکٹھی کریں, چنانچہ ان کی لائبریری میں یہ موجود ہے نور تن, جس کے صفحہ 37 پر درج ہے کہ قرآن کریم حضرت علی کی طرف نازل ہوا تھا, غلطی سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلا گیا. اس کی تفصیلیں مختلف شیعہ کتب میں ملتی ہیں کہ کیسے گیا. بعض کہتے ہیں شکل ملتی تھی تو جبرائیل علیہ السلام کو دھوکہ لگ گیا, حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور وہ حضرت علی سمجھ کر نازل کر گیا, بس ایک دفعہ غلطی ہو گئی تو پھر اب مجبوری تھی. اور قرآن کریم کی تفسیر پر جو ظلم کیے گئے ہیں, تفسیر کے ذریعے قرآن کریم پر جو مظالم توڑے گئے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہ لاتے تو اس قرآن کا تصور ہی باقی رہنے دینا تھا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا, جو نور ہی نور ہے. نور سے اندھیرے نکالنے کا جو کمال ان کو حاصل ہے یہ بھی حد درجے کا کمال ہے. ایسی کامل کتاب جس کے متعلق خدا فرماتا ہے لا ریب فیہ, اس کتاب سے انہوں نے ریب اور منون نکالے اور بہت بہت ایسے ایسے اندھیروں کی باتیں تلاش کر کے اپنی دانست میں لے کے آئے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. دنیا کا تصور جو قرآن سے یہ نکالتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک, اگر یہی تصور دنیا کے سامنے پیش کیا جائے تو قرآن اور اسلام کے رسول اور قرآن اور اسلام کے خدا کو رد کرنے کے لیے یہی ایک عذر دنیا کے لیے کافی ہوگا. چنانچہ ایک عالم دین جو یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ میں بھی محقق ہوں, انہوں نے کل فی فلک یسبحون اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بکم وغیرہ وغیرہ آیات سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے زمین کی گردش بھی ناممکن, اس لیے کہ پھر تو لازم آتا ہے کہ ہمیشہ انسانی رہائش کے رخ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اگر میرا مکان صبح جانب مغرب ہے تو شام جانب مشرق اور دوپہر کو کسی اور جانب, حالانکہ ہرگز ایسا نہیں ہوتا. اب یہ دلیل اور قرآن سے استنباط, کہتے ہیں غرضی کے بہت جگہ باری تعالیٰ نے گردش زمین و آسمان کی تردید فرما کر موجودہ سائنسدانوں کی تردید فرمائی. سکون زمین و آسمان پر عقلی دلائل بھی بے شمار ہیں مگر فرمانے خداوندی کے ہوتے ہوئے ان کی ضرورت ہی نہیں. یعنی اپنی بے عقلی کو نعوذ باللہ من ذالک سارا خدا کی طرف منسوب کر دیا, چھٹی کر لی. پھر فرماتے ہیں میری تحقیق بھی یہی ہے, یعنی اللہ کی بھی یہی تحقیق ہے. کہتے ہیں میری تحقیق بھی یہی ہے کہ سوائے مقناطیس کے کسی چیز میں قوت کشش نہیں ہے. ایک نیوٹن کا دور تھا, ایک آئنسٹائن کا دور ہے, ایک یہ فتاوی نعیمیہ کے مصنف کا دور آیا ہے. کہتے ہیں کہ تحقیق یہ ہے کہ کشش ہے ہی نہیں کسی چیز میں. وَإِنَّ مِنْهُمَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ سے دلیل پکڑتے ہوئے اس آیت سے فرماتے ہیں اللہ کے خوف سے پتھر گرتے ہیں. معلوم ہوا کہ پتھر وغیرہ ہر چیز خود گرتی ہے, نہ کہ زمین کی کشش سے, کیونکہ اس دلالت النص میں خلائق کائنات نے یحبطوں کا فائل پتھر کو قرار دیا جبکہ سائنسدان کشش کو قرار دیتے ہیں. اور بھی بہت آیات و حدیث ہیں. اس قرآن کو تم تسلیم کرتے ہو, اس قرآن کو دنیا کے سامنے پیش کرو گے اور منواؤ گے دنیا سے. اتنا عظیم شان احسان ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ کس طرح اندھیروں سے اور متفرق چاروں سمت پھیلے ہوئے اندھیروں سے نکال کر ہمیں اس نور کی طرف واپس لے آئے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب صافی پہ نازل ہوا تھا. اور صرف موجودہ علماء کا حال نہیں ہے, بہت سے اندھیرے متفرق زمانوں کے, ان سب کے پردے انہوں نے روشن کلام اللہ کے اوپر ڈال دیے تھے. ان سب پردوں کو چاک کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے, اس نور کو بحال کیا اپنی اصل شکل میں جو تمام دنیا پہ غالب آنے کی مقدرت رکھتا ہے, مگر ان پردوں نے ظلم کیا ہوا ہے اس نور کے اوپر. ابن جریر مشہور مصنف ہیں, بڑے بزرگ انسان تھے, لیکن اپنے زمانے کی تاریکیوں سے پوری طرح متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے. چنانچہ انہوں نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں, قاف سورہ قاف کی تفسیر میں فرماتے ہیں, اس زمین کے پرے ایک سمندر پیدا کیا ہے جو اس زمین کو گھیرے ہوئے ہے, اور اس کے پرے ایک پہاڑ ہے جسے قاف کہتے ہیں, اور سمائے دنیا اس پر قائم ہے. یعنی زمین کے چاروں طرف ایک سمندر ہے, سمندر سے پرے ایک پہاڑ ہے, وہ جو پہاڑ ہے اس کو قاف کہتے ہیں, اور اس قاف کے اوپر سمائے دنیا قائم ہے, پھر اس پہاڑ کے پیچھے اس زمین جیسی اور زمین ایک پیدا کی ہے, اور دوسرا آسمان اس پر قائم ہے. اس طرح سات زمینیں اور سات سمندر اور سات پہاڑ ہیں, اور یہ خدا تعالیٰ کا قول ہے. تفسیر روح المعانی جز 26 صفحہ 171. یہ علامہ ابن جریر کی نہیں, علامہ علوسی کی تفسیر ہے, وہ ابن جریر کے حوالے سے یہ بات بیان کر رہا ہے. یعنی کتاب جو ہے وہ علامہ علوسی کی ہے, لیکن تفسیر کا حوالہ وہ ابن جریر کا دیتے ہیں. اور جہاں تک مودودی صاحب کا تعلق ہے, ان کی تفسیریں بھی بڑی دلچسپ ہیں. اس کا ایک نمونہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی صورتوں میں اس قدر وسیع مضامین بیان ہوئے ہیں کہ ان کے لیے مضمون کے لحاظ سے جامع عنوانات تجویز نہیں کیے جا سکتے. اب یہ سوچنے والی بات ہے, بظاہر ایک چھوٹی سی بات کہہ دی ہے, لیکن وہ عنوانات کیا ہیں جو خدا نے تجویز فرمائے ہیں؟ کسی صورت کا نام بقرہ رکھا, کسی صورت کا نام یوسف رکھا, کسی کا نام محمد رکھا, کسی کا بے شمار نام ہے, المدثر وغیرہ. جتنے نام قرآن کی صورتوں کے ہیں وہ کیا حیثیت رکھتے ہیں مولانا مودودی کے نزدیک؟ اگر مضامین اتنے ہیں وسیع پھیلے ہوئے کہ کوئی جامع نام نہیں رکھا جا سکتا کسی صورت کا, تو قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے خود جو نام رکھے ہیں وہ سارے کے سارے غیر جامع اور غیر فصیح. اس قدر جاہلانہ بات ہے اور ایسا ظالمانہ حملہ ہے قرآن کریم کی وساط و بلاغت پر کہ حیرت ہوتی ہے. سمجھ نہیں سکتے مضمون کو, اصل میں عنوان کا تعلق مضمون سے خود دیکھ نہیں سکتے, اور اپنی کوتا بینی کو قرآن کریم اور خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. اور تفسیر کا عالم دیکھیے, جس پر ساری دنیا میں شور پڑا ہوا ہے کہ مولانا نے کمال کی تفاسیر لکھی ہیں. حور کی تشریح تفہیم القرآن جلد 4 تفسیر سورہ صافات حاشیہ 28-29 اور تفسیر سورہ دخان حاشیہ 42 پر جو درج کی گئی ہے, لمبی عبارت ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ خیموں سے مراد غالباً اس طرح کے خیمے ہیں جیسے عمراء اور رؤوسہ کے لیے سیرگاہوں میں لگائے جاتے ہیں. مراد یہ ہے کہ جو خیموں کا ذکر ملتا ہے وہ کیا قصہ ہے جہاں حوریں ہوں گی, حورم مقصوراتوں فی الخیام, وہ خیموں کے اندر قید ہوں گی, اس کی تشریح ہو رہی ہے. فرماتے ہیں دراصل یہ غیر مسلموں کی نابالغ بیٹیاں ہیں, چونکہ وہ جنت میں نہیں آ سکتی اس لیے جنت سے باہر باغات میں ان کے خیمے ہوں گے, اور جو نیک لوگ پاک بیویوں کے ساتھ رہ رہے ہوں گے ان کی خواہش ہوگی اوروں سے بھی وہ ملاقاتیں رکھیں اور شباشیاں کریں, تو اللہ تعالیٰ ان کو اجازت فرمایا کرے گا کہ ان خیموں میں جو غیر مسلموں کی خوبصورت بیٹیاں ہیں جو اس وقت تک جوان ہو چکی ہوں گی جب قیامت آئے گی, ان کے ساتھ جا کر راتیں گزار کے پھر واپس اپنی بیویوں کے پاس آ جایا کریں. یہ ہے خلاصہ. تو دیکھیے تفہیم القرآن جلد 5 صفحہ 271 زیر آیت حور مقصورات فی الخیام. کہتے ہیں ایک نعمت کے طور پر جوان اور حسین و جمیل عورتوں کی شکل دے کر ان غیر مسلموں کی بیٹیوں کو جنتیوں کو عطا کر دے گا تاکہ ان کی صحبت سے لطف اندوز ہوں, لیکن بہرحال یہ حق نہ یہ جن و پری کی قسم کی مخلوق نہ ہوں گی, کیونکہ انسان کبھی صحبت نیا جن سے مانوس نہیں ہو سکتا. یعنی یہ بھی بیان کیا کہ حوریں جو ہیں یہ کہنا کہ وہ کوئی روحانی مخلوق ہیں بالکل غلط ہے. ان کا یہ جسمانی تصور ہے جنت کا جس کی دلیل کے طور پر انہوں نے سارا قصہ گڑھا ہے. کہتے ہیں بالکل گوشت پوست کے جس طرح ہم یہاں ہیں ویسے ہی وہاں ہوں گے, اور چونکہ ایک انسان اپنی حاجات ضروریہ جنوں اور پریوں قسم کی مخلوقات سے پوری کر نہیں سکتا, اس لیے لازماً گوشت پوست کی حوریں ہونی چاہیے. اور وہ کہاں سے آئیں گی؟ مسلمان عورتیں تو جنت میں خود ہوں گی, وہ تو ان کی بیویوں کے طور پر یا دوسرے رشتہ داروں کے طور پر ہوں گی. تو کیسی اچھی ترکیب نکالی انہوں نے کہ ہاں ایک رستہ ہے کہ غیر مسلموں کی لڑکیوں کو جو نابالغ مر گئی ہوں ان کو حوریں بنا کر وہاں پہنچا دیا جائے. اور قرآن کریم کی عزت افزائی دیکھیے, حد ہے ایسے ایسے گستاخانہ کلمات قرآن کریم کے متعلق بطور معارف بیان کرتے ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتی ہے. انسان کی عقل کی کیا مقام ہے اس کتاب کے ان کے نزدیک. بحث اٹھائی گئی ہے رد المختار علی در مختار الشامی جلد اول صفحہ 154 میں, اور یہ وہ حناف کی فقہ کی کتاب ہے جو بریلویوں اور دیوبندیوں دونوں کو قبول ہے, جو ان میں سے حنفی ہیں وہ سارے اس کو منظور کرتے ہیں. کہتے ہیں پس کہا اگر نکسیر پھوٹے یاسین لکھی جائے, سورہ فاتحہ خون کے ساتھ اس کی پیشانی پر اور ناک پر جائز ہے شفا کے حصول کے لیے, اور اسی طرح نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ من ذالک سورہ فاتحہ پیشاب سے بھی لکھنی جائز ہے. یہ ان کا دین ہے, یہ ان کی گستاخیاں ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق, انبیاء کے متعلق. میں آگے جا کے قصے سناتا ہوں آپ کو ان کے تو آپ حیران رہ جائیں گے. شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر آپ کو کیسے کیسے ظلمات کے پردوں سے نکال کر روشنی عطا فرمائی ہے. بے شمار حوالے ہیں جو میں نے جیسا کہ بیان کیے تو حق ادائی نہیں ہو سکتا ایک خطبے میں, بلکہ کئی مہینے لگیں اگر ان کی ساری باتیں کھول کر بیان کی جائیں. عصمت انبیاء کا مضمون دیکھ لیجیے. جماعت احمدیہ کا جو عقیدہ ہے انبیاء کے متعلق, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب میں متعدد جگہ بڑی کثرت کے ساتھ اور بڑی شان کے ساتھ عصمت انبیاء کا مضمون بیان ہوا ہے, اور اس کا خلاصہ حضرت مسلم ماؤد اپنی کتاب دعوت الامیر میں ایک صفحہ 149 پر جو درج کرتے ہیں اس میں سے چند الفاظ سنیے. فرماتے ہیں اللہ کے تمام نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں, وہ سچائی کا زندہ نمونہ اور وفا کی جیتی جاگتی تصویر ہوتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں, اور صفائی اور خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ کی صبوحیت اور قدوسیت اور اس کے بے عیب ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. در حقیقت وہ ایک آئینہ ہوتے ہیں جس میں بدکار بعض دفعہ اپنی شکل دیکھ کر اپنی بدصورتی اور زشت روئی کو ان کی طرف منسوب کر دیتا ہے. نہ آدم شریعت کا توڑنے والا تھا, نہ نوح گناہ گار تھا, نہ ابراہیم نے کبھی جھوٹ بولا, نہ یعقوب نے دھوکہ دیا, نہ یوسف نے بدی کا ارادہ کیا یا چوری کی یا فریب کیا, نہ موسیٰ نے ناحق کوئی خون کیا, نہ داؤد نے کسی کی بیوی ناحق چھینی, نہ سلیمان نے کسی مشرکہ کی محبت میں اپنے فرائض کو بھلایا یا گھوڑوں کی محبت میں نماز سے غفلت کی, نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جھوٹ چھوٹا یا بڑا گناہ کیا. آپ کی ذات تمام عیوب سے پاک تھی اور تمام گناہوں سے محفوظ و مصون. جو آپ کی عیب شماری کرتا ہے وہ خود اپنے گند کو ظاہر کرتا ہے. یہ تو ہے جماعت احمدیہ کا رسول, جماعت احمدیہ کا انبیاء کا تصور. کیسے ہم کہیں کہ یہ وہی ہے جو تمہارا ہے؟ کیوں ہم یہ نہ کہیں کہ ہمارا رسول اور تمہارا رسول اور ہے, ہمارے انبیاء اور تمہارے انبیاء اور ہیں؟ کیونکہ تم نے تو یہ باتیں نہیں لکھی. तुमने जो कुछ लिखा है वो सुनो, तफसीर हुसैनी जिल्द एक सफा 351। हजरत आदम ने शिर्क किया, शैतान तफसीर ये हजरत आदम ने शिर्क किया तफसीर जलालैन मालमुत तंजील में है। तफसीर हुसैनी जिल्द एक सफा 351 में है, शैतान का नाम फरिश्तों में हारिस था। शैतान ने हजरत आदम से कहा कि बेटे का नाम अब्दुल हारिस रखोगे तो उसकी पैदाइश सहल होगी, यानी उस शिर्क की तफसील बयान की है कि कैसे शिर्क किया। चुनाचे उन्होंने अब्दुल्ला की बजाय अब्दुल हारिस नाम रख दिया, यानी पहला शिर्क नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किया। ये इनका नबियों का तसव्वुर है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक फरमाते हैं तफसीर मालमुत तंजील के मुसन्निफ, हजरत इदरीस झूठ बोलकर जन्नत में दाखिल हो गए और फिर वापस ही नहीं निकले। यानी जन्नत में दाखिल होने का एक ये भी रास्ता है जो कुरान करीम को मालूम है, इनको मालूम है। कुरान करीम ने तो यही बताया कि सच के रास्ते हैं सारे, जिसने जन्नत में जाना हो वो सच के रास्तों से आए। और ये मुफस्सिर साहब को इल्म हो गया कि नहीं, ये एक रास्ता एक नबीउल्लाह को पता था, वो झूठ का रास्ता था, चुनाचे झूठ के रास्ते से वो जन्नत में दाखिल हो गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का पाकीज़गी और अपनी बेटियों के लिए गैरत का तसव्वुर सुनिए। तफसीर कशाफ में लिखा है क़ीला इन कुंतुम तुरीदूना क़ज़ा अश्शहवते फ़ीमा अहल्लल्लाहु दूना मा हर्रमा। लिखते हैं हजरत लूत ने अपनी बेटियां पेश कर दीं कि अपनी शहवत पूरी कर लो, क्योंकि ये खुदा ने जायज़ करार दी हैं जबकि मर्द हराम है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, खुदा का नबी जो शहवानी ताकतों के खिलाफ जहाद करने के लिए आते हैं, जो पाकिजगियाँ देने के लिए पाकिजगियाँ दुनिया को अता करने के लिए आते हैं, गंदगियों से निकालने आते हैं, गैरत के आला नमूने दिखाते हैं, उनसे ज़्यादा बग़ैरत इंसान दुनिया में नहीं हुआ करते। इन सब चीज़ों के बरक्स अल्लाह का एक नबी अपनी बेटियां पेश कर रहा है कि ये तुम्हारे लिए जायज़ है, इनसे जो कुछ तुमने करना है कर लो, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और कौम वो जो मुश्तइल होके गुरो दर गुदो आई हुई थी, उनके सामने दो बेटियां उन दरिंदों के सामने डाल रहा था खुदा के नबी, ये इनकी तफसीर है। और तफसीर जलालैन ने इस पर यह इजाफा कर दिया है कि उन्होंने ये कहा था कि शादी करके शहवत इनसे पूरी कर लो, यानी दो आदमियों या चार आदमियों को तो दो बेटियां मिल गईं, यानी दो आदमियों को दो बेटियां मिल गईं या तीन थी तो तीन को मिल गईं। सवाल यह कि सारी कौम को ये जवाब कैसे हो गया, और क्या उनको औरतें नज़र ही नहीं आती थी? जिक्र ये हो रहा है कुरान करीम में कि उनके जहन गंदे थे, उनकी जो जहनों की बनावट थी वो नहायत ही टेढ़ी हो चुकी थी, गलीज आते उनको पड़ चुकी थी, हम जिन्स से वो अपने लज्जतें पूरी करने के आदि हो चुके थे। इसलिए वो हमला करके हजरत लूत के पास आए कि तुम ये क्या तालीमें हमें दे रहे हो पाकिजगी की। तो इलाज जो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक हजरत लूत ने सोचा वो ये था कि सारी कौम की बेटियों को रद्द करके पहुँच रहे हैं और अपनी दो बेटियां पेश कर रहे हैं कि ये ले लो और वो गंदे काम छोड़ दो। जहालत की भी हद है, एक तो नबीउल्लाह पे इल्ज़ाम और फिर जहालत का भी साथ इल्ज़ाम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम खुदा के पाक नबी अज़ीमुशान नबी हैं, इनकी ज़बूर पढ़ के देखें कैसे कैसे खुदा की मोहब्बत और कुदूसियत के गीत गाने वाले नबी हैं ये, और कुरान करीम ने बड़े प्यार और मोहब्बत से ज़बूर का जिक्र फरमाया। इनके मुतल्लिक तफसीर जलालैन, तफसीर खाजन, तफसीर जामेउल बयान में हल अता का नबउल खस में इस तसव्वुरुल मेहराब के तहत लिखा है हजरत दाऊद मेहराब में ज़बूर पढ़ रहे थे, यानी खुदा के हम्द के गीत गा रहे थे कि एक सोने की कबूतरी आपके पास आके गिरी। अब सोने की कबूतरी किस तरह छोड़ सकते थे वो उस वक्त, आप उसको पकड़ने लगे, वो मुंडेर पर चढ़ गई, ज़बूर एक तरफ रख दिए, खुदा की हम्द के गीत सब भूल जाते हैं, सोना नज़र आ गया नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक और उसके पीछे भाग गए। हालांकि अल्लाह ताला ने इतनी दौलतें अता फरमाई थी, इतने सोने इतने जवाहर कि दाऊद और सुलेमान को जितनी दौलतें अता की गई हैं उससे बढ़कर कोई जिक्र किसी नबी को दौलत देने का नहीं मिलता। मगर हालत ये थी नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक हिर्स की भी कि कबूतरी के पीछे दौड़े, वो मुंडेर पर जा बैठी, आप मुंडेर पर चढ़े तो बाग में एक औरत को नहाते देखा। अब वो कबूतरी भूल गई और उस औरत पर फरिश्ता हो गया, फिर उसके खावंद को महाज जंग में भिजवाकर कत्ल करवा दिया और खुद उससे शादी कर ली, और इससे कबल आपकी 99 बीवियां थी। ये हैं इनकी तफसीरें और ये है इनका अंबिया का तसव्वुर नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। आज दुनिया के एक जलील बादशाह के मुतल्लिक भी अगर ऐसी बात कही जाए तो वो मरने मारने पर तुल जाए, हुकूमत में शोर पड़ जाए कि अगर वो सच हो तो इस बात के ऊपर इनकलाब आ सकते हैं कि एक बादशाह के मुतल्लिक साबित हो जाए कि उसने अज़रा जुल्म व सितम एक अपने जर्नैल को मरवा दिया इसलिए कि उसकी बीवी पर कब्जा कर लिया, कोई मामूली जुर्म तो नहीं, एक अदना दहरिया के लिए भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। मगर कहते हैं कि खुदा के नबी और उनमें नबियों में भी सी वो जीशान नबी जिसका बड़े प्यार और मोहब्बत से कुरान करीम जिक्र मिलता है, उसने ऐसा किया। हर जगह जिस चीज की तारीफ की गई है वहां उसी चीज में इन लोगों ने खुदा का खौफ नहीं खाया या अपनी लाइलमी में हद से बढ़ गए, वहीं जुर्म साबित किया है जहां से खुदा पाक करता है। चुनाचे जितनी आयात हैं जिनके जिन पर जिन की तस्दीक करते हुए इन्होंने अंबिया पर जुर्म साबित किए हैं, ये तमाम वो आयात हैं जहां से आयत करदा इल्जामात की नफी साबित होती है, ना कि वो जुर्म साबित होता। लेकिन जिस नबी को जिस चीज के शहजादे के तौर पर पेश करता है अल्लाह ताला, जिस सिफत के शहजादे के तौर पर, उसी सिफत की नफी ये मुफस्सरीन कर देते हैं और उसकी बजाय एक नहायत मकरूह गंदा दाग लगा देते हैं। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अहसनुल क़सस फरमाता है अल्लाह ताला कि इनका जिक्र सब किस्सों में से सबसे ज्यादा हसीन किस्सा है, नहायत पाकबाज इफ्फत माब नबी, और इनकी इफ्फत और पाकबाजी के इजहार के तौर पर वो किस्सा पेश करता है जिसे यूसुफ और ज़ुलैखा का किस्सा कहा जाता है। और मुफस्सिरीन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक मग़लूब शहवत के तौर पर पेश करते हैं और हजरत और ज़ुलैखा को हजरत ज़ुलैखा कह के इफ्फत की शहजादी के तौर पर पेश करते हैं। खिरत का नाम जुनू रख दिया, खिरत का जुनू, इस जुनू का खिरत इससे ज्यादा और सादिक नहीं आ सकता। जिसकी पाकी खुदा बयान फरमा रहा है उसके अंदर गंद साबित कर रहे हैं, जिसका गंद खुदा ताला फरमा रहा है उसकी पाकी बयान करते हैं। ये कुरान है तुम्हारा, ये तुम्हारा अंबिया का तसव्वुर है, तो खुदा की कसम हम मुजरिम हैं इस बात के कि तुम्हारा कुरान और है और हमारा कुरान और है, तुम्हारे अंबिया और है और हमारे अंबिया और हैं, कोई ताल्लुक नहीं इन तसव्वुरात का उन तसव्वुरात से जो हम रखते हैं, जो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने हमें अता फरमाए। हज़रत यूसुफ के मुतल्लिक तफ़सीरुल मानी में 20 से ज्यादा रवायात दर्ज हैं जिनका खुलासा यह है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस औरत से जना का पक्का इरादा कर लिया और फिर क्या क्या हुआ 20 सफहात पर फैली हुई रिवायात आप पढ़ें तो आपके पसीने छूट जाएं। इतना खौफनाक नक्शा है, साथ साथ गांठें दी, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर जिब्राइल आया फिर भी बाज नहीं आए, अपना बाप सामने खड़ा हो गया फिर भी बाज नहीं आए। यानी खुदा ताला ने हजरत याकूब को भेज दिया सामने कि कुछ तो हया करेगा, नाउज बिल्लाह मिन ज़ालिक, यानी उनका तसव्वुर गैरों का तसव्वुर है, हमारा तो नहीं। नक्शा को इस तरह खींचते हैं कि आखिर खुदा ने तंग आके हजरत याकूब को सामने ला खड़ा किया कि अपने बाप के सामने अभी जरूरत करेगा, कहीं फिर भी बाज नहीं है। फिर जाकर खुदा ताला ने एक ऐसी तरकीब की, वो तरकीब का बयान करना भी इंतहाई काबिल शर्म है, कोई शरीफ आदमी उसको पढ़ते हुए भी शर्मा जाता है, कोई जाइए कि उसको बयान करे, ये तुम्हें छोड़ देता हूँ इस किस्से को। नहायत बेबाक अल्फाज हैं, तफसीर जलालैन में ये लिखा हुआ है, तफसीर जामिउल बयान में लिखा हुआ है, और जिसको खुदा इस्मत के शहजादे के तौर पर पेश करता है, अगर उसका ये हाल था नबियों में से भी जो इस्मत का शहजादा था, तो आम आदमी जो नबी नहीं है, खा वली हों, कौत कुतुब हों या गौस हों, उनका फिर क्या हाल होगा, और जो उनसे अदना दर्जे के लोग हैं उनकी इस्मत का क्या तसव्वुर होगा, फिर کس قدر ظالمانہ حملے کیے ہیں ان لوگوں نے. اور جب حکم عدل آیا اور ان تمام حملوں سے قرآن کے نور صفا کو پاک اور صاف کر کے دکھایا, تو اس وقت یہ حملے کرنے لگے الٹ کے کہ اچھا پھر تمہارا قرآن اور ہے اور ہمارا قرآن اور ہے. ہاں ہاں تمہارا قرآن اور ہے اور ہمارا قرآن اور ہے, کیونکہ ہمارا قرآن وہ ہے جو تمام انبیاء کی عصمت کی گواہیاں دیتا ہے, ان کے اوپر گندے الزام نہیں لگاتا. اور زلیخا کے متعلق سنیے, الطایہ احمدیہ فی الفتاوی نعیمیہ صفحہ 358 تا 361 پر ایک نہایت ہی عجیب و غریب قصہ درج کرتے ہیں, اور اس کے لمبا ہے, اس میں سے میں چند ایک اقتباس پر کے سناتا ہوں. فرماتے ہیں, انصاف اور حقیقت, ایمان و دیانت کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ حضرت زلیخا کی پاک دامنی کی مثل آج ہمارے معاشرے میں مفقود ہے. انا للہ, معاشرے کا کیا حال ہوگا اندازہ کر لیں. کہتے ہیں مفقود ہے کہ جس اللہ کی نیک بندی نے تمام عمر صبر و تحمل سے گزار دی اور دامن عصمت کو داغدار نہ ہونے دیا, اور باوجود دولت مند و حسینہ جمیلہ ہونے کے جبکہ بوجہ زمانہ جاہلیت آزادی و بے پردگی بھی میسر تھی, ایک نامرد کے ساتھ سب جوانی گزاری. یہ بھی اپنی طرف سے کس ابرا لی ہے کہ عزیز مصر گویا کہ نامرد تھے, کیسی کیسی جولانیاں دکھا رہے ہیں ان کے دماغ. ایک شادی شدہ عورت کو حصول نفسانیت و بد چلنی کی وہ تمام سہولتیں حاصل ہوتی ہیں جو بے نکاحی گھریلو پابند لڑکی کو میسر نہیں ہو سکتی, اور جتنا بے نکاحی گھر کی مستورہ عورت کو بدنامی کا خطرہ ہوتا ہے اتنا شادی شدہ کو نہیں ہوتا. ایسی آزاد فضا کی پرورش یافتہ عورت کا اپنی چادر عصمت کو تار تار نہ ہونے دینا ولایت کاملہ اور فضل ربانی نہیں تو اور کیا ہے. یعنی زلیخا کا ذکر قرآن میں پڑھ لیں اور پھر یہ عبارت کو پڑھیں آپ, حیرت ہوتی ہے دماغ کس قسم کے ہیں. یہ تو تجزیہ ہونا چاہیے باقاعدہ. ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کے سائنسدان پھر یہ غور کریں کہ بناوٹیں کیا تھیں دماغوں کی. یہی نہیں, آگے سنیے گا قصہ تو حد ہی کر دی ہے آگے جا کے. مگر آفرین ہے اے نبی کی پاک دامن بیوی زلیخا, ہر یوسف سے شادی بھی کرا دی پھر. کہتے ہیں آفرین ہے اے نبی کی پاک دامن بیوی زلیخا تیری اس عظمت و ہمت پر کہ جب حجلہ عروسی میں تقرب یوسفی کا حصول ہوتا ہے تو زیور عصمت کے ساتھ ساتھ سرمایہ ازارت و بکارت سے بھی مزین ہے. اللہ کہتے ہیں کہ زلیخا کی پاک دامنی کو اشکارا فرمایا حضرت یوسف نے خود. کہتے ہیں گستاخی کی پٹی باندھ کر اگر ان باتوں سے منہ موڑ لیا جائے تو اور بات ہے, ورنہ انصاف کی نگاہ اس سچائی کے انکار کی اجازت نہیں دیتی. کیسے ہم کہیں کہ ہمارا قرآن ہمارے نبی وہی ہیں جو تمہارے ہیں؟ خدا کی قسم نہیں ہے, ہم تو اس قرآن کے قائل ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب صافی پہ نازل ہوا تھا. ہم تو ان رسولوں کے قائل اور ان پر ایمان رکھتے ہیں جن کا بڑی محبت کے ساتھ قرآن کریم بار بار ذکر فرماتا ہے اور جن کے پاکیزگی کی گواہیاں دیتا ہے, آسمان کا خدا شہادتیں دیتا ہے. تم کن نبیوں کی طرف ہمیں کھینچ کے لے جا رہے ہو؟ حضرت سلیمان, کوئی نبی ایسا چھوڑا نہیں جس کو, کوئی نبی ایسا رہا نہیں باقی جس کا قرآن میں ذکر ہو, جس پہ انہوں نے تانا زنی نہ کی ہو, جس کے اوپر داغ نہ لگائے ہوں. مدارک التنزیل جلد 2 سورہ نمل کی تفسیر میں جو مطبوع قاہرہ ہے یہ لکھتے ہیں, جن ناپسند کرتے تھے کہ حضرت سلیمان ملکہ سبا سے شادی کر لیں, وہاں بھی شادی کا قصہ ہے سارا, کیونکہ وہ جنیہ تھی, جنوں کو ڈر یہ تھا کہ ان کا بچہ جن و انس کی ذہانت کا مالک ہو جائے گا, لہذا انہوں نے متنفر کرنے کے لیے حضرت سلیمان سے کہا کہ ملکہ سبا کی پنڈلیوں پر بہت بال ہیں اور اس کے پاؤں گدھے کے پاؤں کی طرح کے ہیں, چنانچہ اس وہم کو دور کرنے کے لیے وہ جو محل بنوایا گیا صاف شفاف شیشے کا اس کا فرش تھا, کہتے ہیں یہ تھا حضرت سلیمان نعوذ باللہ واقعتاً شادی کرنے کے لیے گئے تھے. تو وہم کو دور کرنے کے لیے حضرت سلیمان نے عرش بنایا اور پانی کے نظارے سے اس کی پنڈلیاں دیکھ لیں, وہ خوبصورت پنڈلیوں والی تھی. اِنَّ لِلَّهِ اِنَّ لِلَّهِ, کہتے ہیں پھر حضرت سلیمان نے اپنی آنکھیں پھیر لی, بس یہ دیکھنا تھا. اس کے بعد کہتے ہیں پھر صرف نظر فرما لیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں, اس مقام میں قرآن شریف میں یہ آیت ہے, قال انہ سرہ ممرد من قواریرا, یعنی اس نبی نے کہا کہ اے بلقیس تو کیوں دھوکہ کھاتی ہے, یہ تو شیش محل کے شیشے ہیں جو اوپر کی سطح پر بطور فرش کے لگائے گئے ہیں, اور پانی جو زور سے بہ رہا ہے وہ تو ان شیشوں کے نیچے ہے, نہ کہ یہ خود پانی ہے. تب وہ سمجھ گئی کہ میری مذہبی غلطی پر مجھے ہوشیار کیا گیا ہے, اور میں نے فی الحقیقت جہالت کی راہ اختیار کی تھی جو سورج کی پوجا کرتی تھی. ہاں ٹھیک ہے, ہم اس قرآن کے اور اس قسم کے انبیاء کے قائل ہیں جن کا تصور اسی قرآن کریم سے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا, اسی قرآن کریم سے بے بہا موتیوں کی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے غوطہ خوری کے بعد نکالا اور ہمارے سامنے پیش کیا. اس قرآن کو چھوڑ کر ہم اور کس قرآن کے پیچھے جائیں گے؟ اور حضرت سلیمان کے متعلق ایک یہ بھی قصہ لکھا ہے کہ حضرت سلیمان کی انگوٹھی شیطان نے لے کر پھینک دی, آپ کی بادشاہت جاتی رہی. کوئی ذکر اشارہ بھی قرآن کریم میں نہیں کہ بادشاہت جاتی رہی. یہ ذکر ملتا ہے کہ یہ دعا کی تھی کہ ایسی بادشاہت عطا فرما کہ اس کی کوئی نظیر نہ ہو پھر کبھی. وہ شیطان جس کا نام آصف تھا آپ کے تخت پر بیٹھ گیا نعوذ باللہ من ذالک. یہ حضرت سلیمان کے اگلا قصہ سنیں, یہاں تک تو پھر بھی انسان سوچ برداشت تو پھر بھی نہیں ہوتا, مگر بہرحال جو گند آگے اچھالا گیا ہے اس کے مقابل پر یہ کچھ بھی نہیں. وجہ سنیے, یہ حضرت سلیمان کے اس گناہ کی پاداش تھی کہ آپ نے ایک عورت سے حیض کے دوران مباشرت کی تھی. یہ ان کی زبانیں ہیں جو میں چھوڑ چکا ہوں, آپ اندازہ کریں وہ کیا کیا باتیں ہوں گی جو چھوڑ کے آیا ہوں. تفسیر المعانی سورہ سواد زیر آیت حاضہ, ولقد فتنا سلیمان والقین علی کرسیہ جسدا. یہ تو تھے وہ ظلم جو دیگر انبیاء مقدسہ پر بعض لوگوں نے نادانی سے توڑے, بعض لوگوں نے غیروں کی باتوں میں آ کر, دشمنوں کی باتوں میں آ کر توڑے. ہر شخص کے دل کا حال تو خدا بہتر جانتا ہے. جہاں تک ہم نظر دوڑا سکتے ہیں ان لوگوں میں جو ایسے مفسرین جن کے حوالے پیش کیے ہیں, بعض بڑے خدا ترس بھی تھے, بڑے بڑے علماء تھے جنہوں نے ساری زندگیاں خدمت دین میں خرچ کی ہیں, مگر بہرحال اپنے زمانے کے اثرات سے کلیتاً بے تعلق نہیں رہے, کلیتاً بچ نہیں سکے. اور کہیں یہودیوں کی روایات داخل ہو گئیں, کہیں عیسائیوں کی روایات داخل ہو گئیں, کہیں دہریوں اور شریروں نے جھوٹے قصے بنا کر ان کو تاریخی حقیقتوں کے سامنے, ان لوگوں کے سامنے رکھا. چونکہ اس طرح یہ معصوم نہیں تھے جس طرح خدا کا نبی معصوم ہوتا ہے, چونکہ براہ راست اللہ کی طرف سے مادی نہیں بنائے گئے تھے, اس لیے جہاں بہت سی اچھی باتیں بھی کہیں وہاں اس قسم کی غلط باتیں بھی کہیں. ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہدی کو بھیجنا تھا, اور ایک بڑا مقصد تھا, یہ بہت عظیم مقاصد میں سے ایک مقصد تھا. جب بھیجا تو یہ لوگ مہدی پر تان کرنے لگے اور اس کے اوپر تمسخر اڑانے لگے, اس کے متعلق جھوٹ بول کر خود اس پر تومتے لگانے لگ گئے. تو سوال یہ ہے کہ جو ان لوگوں پر بھی تومتے لگاتے ہیں جن کو خدا کے پاک نبی تسلیم کرتے ہیں, ایسے شخص کے متعلق کیا کیا کچھ نہیں کہیں گے جس کو وہ جھوٹا اور مفتری گردانتے ہیں. بس ان کی باتوں کا کچھ بھی اعتبار باقی نہیں رہا. لیکن ان سب ظلموں سے بڑھ کر ان سب سے زیادہ صفاقانہ حملے جو کیے گئے ہیں وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کیے گئے ہیں. اب اس کو نادانی کہہ لیں, لا علمی کہہ لیں, جہالت کہہ لیں, جو چاہے نام دے لیں, کہیں بے شک کہ بزرگ تھے مگر غلطی ہو گئی. مگر غلطی ایسی ہے کہ آج بھی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ باتیں سن کر کھولنے لگتا ہے سینہ. تفسیر جلالین اور فتح البیان میں زیر آیت وما من نبیٍ الا اذا تمنا, اس میں لکھا ہے قریش کی ایک مجلس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ نجم کی آیات افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری پڑھی تو شیطان نے آپ کی زبان پر وحی کر کے یہ جاری کر دیا, نعوذ باللہ من ذالک. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شیطانی وحی, سوچیے ذرا, تصور کریں آپ. حیرت ہے کہ کس طرح ان کے ذہن میں یہ بات داخل ہوئی, کس طرح ان کی قلموں پر جاری ہوئی. اس کو تو میں شیطانی وحی کہہ سکتا ہوں اس تفسیر کو, لیکن یہ میں نہیں مان سکتا, کبھی نہیں مان سکتا, نہ کوئی امتی کبھی مان سکے گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بھی شیطان پھٹک سکتا. اور وہی برا کر یہ لکھی ہے تلکل غرانیک الاولا وان شفاعتهن لترجا, کہتے ہیں اس پر قریش پھر بہت خوش ہوئے. یہ روایات ہیں جن کو لے کر پھر دشمنان اسلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہایت گندے حملے کیے ہیں, اور جب کھود کر دیکھتے ہیں تو ہر جگہ کوئی نہ کوئی سادہ دماغ یا کوئی کم علم مسلمان عالم نظر آتا ہے. اس کو کچھ سوچتا ہی نہیں, اتنی سادگی کی بھی تو کوئی حد ہونی چاہیے کہ میں کیا لکھ رہا ہوں. اور ایسے ایسے حملے, نعوذ باللہ من ذالک, ناپاک حملے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. تفسیر روح المعانی, تفسیر خازن اور جلالین میں حضرت زینب کے متعلق جو خامہ فرسائی کی گئی ہے آن سلم کے تعلق میں, حضرت یا یوں کہنا چاہیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ناپاک حملہ کیا گیا, وہ سنیے. کسی کام کے لیے زید بن حارث کے گھر گئے تو ہوا سے دروازے کا پردہ ذرا اڑا تو حضرت زینب پر نظر پڑی, نعوذ باللہ من ذالک, ان کی خوبصورتی پر فریفتہ ہو گئے. اور پھر آگے وہ قصہ ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں یہ واقعہ, جان کٹنے لگتی ہے جب انسان یہ لفظ پڑھتا ہے کہ تمام عصمتوں کے شہزادوں سے بڑھ کر وہ عصمت کا شہزادہ جس سے زیادہ پاکیزگی کسی نبی کو نصیب نہیں ہوئی تھی, ایسا مزکی جو نبیوں کو پاک کرنے والا مزکی تھا, اس کے متعلق یہ فرما رہے ہیں. اور دل نہیں ڈولتا ان کا, ان کی جان نہیں گھٹتی یہ لکھتے ہوئے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سا پردہ ہلا اور ایک خفیف سی نظر پڑی اور نعوذ باللہ من ذالک عاشق ہو گئے. اور جس طرح یہ مزے لے لے کر یہ ان قصوں کو بیان کیا گیا ہے تفاسیر میں, یہ سارے حوالے اس کے موجود ہیں میرے پاس, یہ تو پڑھ بھی نہیں سکتا انسان. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح خدا تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا گیا ہے, آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی شریک ٹھہرایا گیا ہے, بلکہ آپ سے آگے بڑھا دیا گیا ہے بعض کو. حضرت علی کے متعلق یہ لکھا ہے جلال العیون مجلسی از خلافت شیخین صفحہ 17, اس پر لکھا ہے کہ اگر حضرت علی شب معراج میں نہ ہوتے تو, نعوذ باللہ من ذالک, اگلا فقرہ سنیے, حضرت محمد رسول اللہ کی ذرا قدر بھی نہ ہوتی. یعنی شب معراج میں اصل ملاقات حضرت علی کی تھی, یہ تو ساتھ لگے ہوئے تھے, اگر نعوذ باللہ من ذالک حضرت علی نہ, یعنی اگر حضرت علی نہ ہوتے تو نعوذ باللہ من ذالک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب معراج میں ذرا بھی قدر نہ ہوتی. اول تو تھے ہی نہیں, یہ بھی قصہ خاصا رہا اپنے تصور سے گھڑ لیا, کوئی وجود ہی نہیں تھا حضرت علی کا, وہاں کسی فرشتے کو مجال نہیں تھی, آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اس مقام قرب کو تک کبھی پہنچا ہی کوئی نہیں, نہ پہنچ سکتا ہے کبھی, جس مقام قرب کا اظہار واقعہ معراج میں بیان فرمایا گیا ہے. لیکن ایک فرضی بات گھڑی اور پھر ایک گستاخانہ جملہ کہا اور ان کا دل نہیں ڈولا. और ये तो इबारतें बड़ी हैरत अंगेज़ हैं, यानी हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ऐसी ऐसी अजीब बहसें उठाई गई हैं कि इंसान हैरान रह जाता है, और ऐसे ऐसे खौफनाक लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं आजकल के उलमा की तरफ से भी, सिर्फ शियों की तरफ से नहीं, सुन्नी उलमा की तरफ से। आप पढ़ें तो आप हैरान रह जाएंगे। ब्राहीन कातिया मुसन्निफा खलील अहमद साहिब मुसद्दिका रशीद अहमद साहिब गंगोई सफ़ा 51 पर, ये एक चोटी के देवबंदी उलमा हैं जो इंतहाई मरतबे तक पहुँचे हुए हैं इनके नज़दीक। वो लिखते हैं, मलकुल मौत से अफजल होने की वजह से हरगिज़ साबित नहीं होता कि इल्म आपका इन उमूर में मलकुल मौत के बराबर भी हो, चे जाए के ज़्यादा। बहसें चली हैं इनके दरमियान और बरेलियों के दरमियान कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म कितना था। यानी जिनको आप कौड़ी का इल्म नहीं, वो ये फैसला करने बैठे हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इल्म था। और फिर गुस्ताखियाँ हुई हैं दोनों तरफ से, ऐसी ऐसी खौफनाक गुस्ताखियाँ। और फिर ये बहसें कि हाजिर नाजिर थे या नहीं थे, हैं कि नहीं हैं, कि आदमी की अकल दंग रह जाती है। एक फ्रीक उठता है, कहता है कि हाजिर नाजिर हैं, जो नहीं कहता उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरा फ्रीक जवाब देता है कि अच्छा, अगर हाजिर नाजिर हैं तो फिर जब आप अपनी बीवियों से खला करते हैं, इख्तलात करते हैं, तो क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होते हैं। जवाबन दूसरा फरीक कहता है कि हाँ मौजूद होते हैं, मगर हया की वजह से आंखें नीची कर लेते हैं। क्या तसव्वुर रखा है इन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बाकी ना खुदा का तसव्वुर बाकी रहने दिया, ना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर बाकी रहने दिया। दाएँ भी काट की है इनकी ज़ुबानों ने और इनके कलमों ने, बाएँ भी काट की है इनकी ज़ुबानों और इनके कलमों ने। शर्की नूर का भी कुछ नहीं छोड़ा और गरबी नूर का भी कुछ नहीं छोड़ा। हर तरफ से नापाक हमले किए हैं और इस्लाम को ऐसा मसख करके पेश किया है कि अगर इस इस्लाम को पेश करके दुनिया को इस्लाम की तरफ बुलाया जाए तो कोई माकूल, कोई जीहोश इंसान मुंह भी न करे इस्लाम की तरफ। और वो जो इनकी इस्लाहों के लिए आया, जो हकम बदल की कुर्सी पर खुदा की तरफ से बिठाया गया, उस पर फिर जुबानें दराज कर रहे हैं। और एक इबारत है मुसन्निफ़ खलील अहमद साहिबीनी की, सदर मुदर्रिस देवबंदिया सहारनपुर इमाम में चहारम देवबंदी मजहब मुसद्दिका रशीद अहमद साहिब गंगोही। इसमें तो लिखते हैं कि गौर करना चाहिए कि शैतान मलकूत मौत का हाल देखकर इल्म मुहीत ज़मीन का फ़ख्र आलम को खिलाफ नसूस क़तिया के बिला दलील महज क़यास फ़ासिदा से साबित करना शिर्क नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है। यहाँ तक बहसें कर ली गईं, यहाँ तो इबारत ज़रा गाड़ी है, ज़्यादा समझ से बहुत से लोगों को समझना है। बहस ये चल रही है और इस बहस में इनको हया नहीं आई ये बातें उठाते हुए कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक शैतान से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म ज़्यादा था या कम था। जिसको अदना सी भी मोहब्बत हो किसी से, अदना सा भी एहतराम हो, वो इस किस्म का नापाक मुआवजा करता ही नहीं है। ये बहस क्यों नहीं उठाई कि हमारी माँ ने फाहिश माँ फाहिश औरत थी कि नहीं थी, इसलिए नहीं उठाते कि माँ से सच्ची मोहब्बत रखते हैं, इसलिए कोई बेहयाई की बात अपनी माँ के खिलाफ नहीं सुन सकते। और हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से का मुआवजा शैतान से करते हुए कोई हया नहीं इनको आती। जरूरत कैसी हुई ये बात कहने की कि शैतान का इल्म ज्यादा था या हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म ज्यादा था। एक साबित कर रहा है बड़े फख्र और जोश के साथ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म शैतान से ज्यादा था, और एक जवाबी हमले कर रहा है कि नहीं, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, शैतान का इल्म हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा था। ये है इनकी इनके इश्क मोहब्बत का के तज़किरे, ये है इनका तसव्वुर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और फिर गुस्ताखी की जुबान रुकती ही नहीं है कहीं जाकर। कहते हैं, आपकी ज़ात मुकद्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल जैद सही हो तो दरियाफ तलब अमर यह है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। अगर बाज़ उलूम गैब या मुराद हैं तो इसमें हुजूर की ही क्या तख़सीस है। अगर बाज़ उमूर गैब या मुराद हैं तो इसमें हुजूर ही की क्या तख़सीस है। ऐसा इल्म गैब तो زید عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمی حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. حفظ الایمان مصنف اشرف علی تھانوی مطبوعہ دیوبند صفحات. تیری دلیل دو بے شک, ایک غلط فاسد عقیدہ ہے اس کو غلط ثابت کرو, مگر گستاخی تو نہ کرو اس دوران. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ اپنے آپ کو سچا دکھانے کے لیے, اپنے آپ کو دشمن کے اوپر غالب دکھانے کے لیے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا موازنہ سبھی مجنون جمی حیوانات کرتے ہوئے بھی ان کو لرزہ تاری نہیں ہوتا, حیا نہیں آتی. اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے, انہی لوگوں کا جو بریلویوں پر زبانیں کھولتے ہیں بڑی بڑی کہ وہ مشرک تھے, انہوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بڑھا دیا اور غیروں کو خدا کے ساتھ شریک کر لیا, دو قسم کے شرکوں کے حملے کرتے ہیں ہم, ایک شرک فی النبوہ اور ایک شرک فی الوہیت, کہ وہ الوہیت میں بھی شریک ٹھہرا دیتے ہیں اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس میں بھی غیر اولیاء کو شریک ٹھہراتے ہیں, یہ حملے کیے جاتے ہیں. اور خود جو موحد بنتے ہیں, ایک طرف آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر گستاخی کا سلوک اور دوسری طرف اپنے علماء کے متعلق کیا کیا لکھتے ہیں یا کیا تصور رکھتے ہیں وہ سنیے. مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کی وفات پر شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب نے مرثیہ لکھا اور اس مرثیے میں لکھتے ہیں, زبان پر اہل ہوا کی ہے کیوں اولو حبل شاید, اٹھا عالم سے کوئی بانی اسلام کا ثانی, نعوذ باللہ من ذلک. یعنی رشید احمد صاحب گنگوہی بانی اسلام کے ثانی ہیں, اس لیے مقابلے کے لیے اولو حبل کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. کہتے ہیں, خدا ان کا مربی, وہ مربی تھے خلائق کے, میرے مولا میرے حاجی تھے بے شک شیخ ربانی, پھرے تھے کعبے میں بھی پوچھتے گنگو کا رستہ, جو رکھتے اپنے سینوں میں تھے ذوق و شوق عرفانی. یہ ان کا عرفان ہے. یعنی رشید, مولانا رشید گنگوئی صاحب تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانی ہو گئے, اور گنگو کعبے کا ثانی نہیں بلکہ کعبہ اس کی راہ دکھانے والا بن گیا. کعبہ تو اس کی اردل میں آ جاتا ہے, وہاں پہنچ کر تمنا پوری نہیں ہوئی ان کی, وہ جو حرص تھی ایک مقدس مقام کو دیکھنے کی, کہتے ہیں وہ آرزو نہ پوری ہوئی. اور ہم پوچھتے پھرتے تھے کہ کعبے تو آگے ہیں, گنگو کا رستہ تو دکھاؤ, گنگو کس طرف ہے, یعنی اس سے اگلا مقام ہے کعبہ سے بھی گویا تقدس کا. اور پھر یہاں آ کر بھی تسلی نہیں ہوتی تو تربتوں کی پجاری کو, تربتوں کی پوجا کا الزام لگانے والے یہ دیوبندی اپنے مولویوں کی تربت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں وہ بھی سن لیجیے. فرماتے ہیں, تمہاری تربت انور کو دے کر تور سے تشبیح, کہوں ہوں بار بار ارے نی میری دیکھی بھی نادانی. اب میری دیکھی بھی نادانی میں تو کوئی عذر نہیں, کیونکہ اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے, جیسے غالب نے کہا ہے, یوسف اس کو کہوں, یوسف اس کو لکھوں اور کچھ نہ کہے خیر نہیں, گھر بگڑ بیٹھے تو میں لائق تعزیر بھی تھا. یہ بھی نادانی ایک ہو سکتی ہے کہ یہ کہہ کر میں نے ہتک کر دی ہے اپنے امام کی کہ تمہاری تربت کہاں کہاں تور, لیکن یہ مانے نہ صحیح. پھر بھی نادانی کی گنجائش کوئی نہیں رہتی, نادانی ایک دفعہ ہو گئی, دو دفعہ ہوئی, یہ تو کہتے ہیں کہوں ہوں بار بار ارے نہیں میری دیکھی بھی نادانی, یہ تو نادانی نہیں, یہ تو خطا ہے. اور ایسی بڑی خطا کہ ایک مولوی صاحب کی تربت کو تور سے تشبیہ دے رہے ہیں, اور ارینی خدا کو مخاطب کر کے جو موسیٰ نے کہا تھا وہ اس تربت کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں ارینی ارینی مجھے اپنا جلوہ دکھا, اور ابھی یہ موحدین ہیں. اور صرف یہی نہیں, آگے جا کے ان کا مقام کیا ہے, تذکرہ حسن بحوالہ ماہنامہ تجلی دیوبند و ماہنامہ نوری کرن بریلی فروری 1963 میں لکھا ہے, آج نماز جمعہ پر خبر جانکاہ سن کر یہ خبر جانکاہ سن کر دل حزین پر بے حد چوٹ لگی کہ رحمت للعالمین دنیا سے سفر آخرت فرما گئے. اب کوئی گنجائش باقی رکھی ہے انہوں نے؟ مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت للعالمین اور پھر تفصیلات بیان کی ہیں, کہتے ہیں آپ کا قدم مبارک, اصدق الرویا صفحہ 5 پر لکھا ہے, آپ کا قدم مبارک اور رنگت اور چہرہ شریف اعلیٰ اور تن شریف حضرت مولانا اشرف علی جیسا تھا, یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان جیسا تھا. یہ ہے خواب, ہم اس پر حملہ نہیں کرتے خواب پر, کیونکہ خواب پر حملہ کرنے کی تو کوئی اجازت نہیں, مگر اس لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ جب کوئی احمدی خواب دیکھتا ہے تو اس پر یہ حملہ کرتے ہیں, کہتے ہیں گستاخی ہو گئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جن کا یہ عقیدہ ہو کہ خواب میں بھی کسی اور کی مشابہت دینا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گستاخی ہے, تو لازماً ثابت ہوا کہ یہ گستاخی کی زبان کھول رہے ہیں. ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے, خواب کا تو مناظر ہی اور ہوتے ہیں, اس کی تو تعبیریں کی جاتی ہیں, اس لیے کبھی کسی صورت میں انسان دیکھ لے, کبھی کسی صورت میں دیکھ لے. یہ بہرحال ضرور ہے کہ شیطان کو اجازت نہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمثل اختیار کر سکے, لیکن یہ عقیدہ رکھنے والے جو کہتے ہیں خواب میں بھی اگر کسی اور کی شکل دیکھو تو گستاخی ہوگی, وہ یہ بیان کرتے ہیں. اور پھر بار بار ذکر ہے, ایک جگہ نہیں, صفحہ 5 پر بھی ذکر ہے, پھر صفحہ 25 پر حضور یعنی خواب نہیں, خواب کی تعبیر بھی گویا بیان ہو رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مولانا تھانوی کی شکل میں, پھر کہتے ہیں شکل ایسی ہی ہے جیسے ہمارے مولانا تھانوی کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھانوی صاحب سے ملا رہے ہیں, یعنی کہ تھانوی صاحب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا رہے ہیں. اور جہاں تک کلمے کا تعلق ہے, میں اب اس پہ بات ختم کرتا ہوں. الزام ہم پر لگاتے رہے ہمیشہ جھوٹے الزام, جو خود ہی آخر ثابت کر دیا کہ سراسر جھوٹ تھا, بہتان تھا, کوئی بھی اس میں حقیقت نہیں تھی, کہ جماعت احمدیہ کا کلمہ اور ہے اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کلمہ ہمیں سکھایا وہ اور تھا. اور اپنا یہ حال ہے کہ شیعوں نے بھی کلمہ تبدیل کر رکھا ہے اور سنیوں نے بھی کلمہ تبدیل کر رکھا ہے, اور یہ باتیں مختلف ان کی کتب اور رسائل میں ملتی ہیں, اور جانتے ہیں یہ علماء سب کچھ, اور اس کے باوجود خاموش ہیں, کوئی آواز نہیں اٹھاتے. جہاں نہیں تبدیل وہاں آواز اٹھا رہے ہیں, جہاں تبدیل ہے وہاں کوئی آواز نہیں اٹھاتے, کوئی غیرت کے ان کے اوپر جوں بھی نہیں رینگتی. خواجہ معین الدین چشتی قدس سرہ کے متعلق حسنات العارفین صفحہ 34 پر لکھا ہے, ایک شخص نے خواجہ سے کہا, یہ خواب نہیں ہے واقعہ لکھا ہے, ایک شخص نے خواجہ سے کہا میں چاہتا ہوں کہ مرید ہو جاؤں. کہا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہو. اس نے ایسا ہی کیا, خواجہ نے اسے مرید کر لیا. اب یہ حضرت خواجہ معین الدین کی بھی بڑی سخت گستاخی اور ہتک ہے, ان کے اوپر بھی بڑا ظالمانہ الزام ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت خواجہ معین الدین صاحب چشتی جیسے بزرگ اہل اللہ اور اپنے وقت کے مجدد وہ ایسی بات کہیں, لیکن جو انبیاء کو نہیں چھوڑتے بد زبانیوں سے اور جھوٹے افسانے گھڑ کر تومتیں گھڑنے سے, انہوں نے اپنے پیروں اور فقیروں کو کیسے چھوڑنا ہے؟ یہ وہ قوم ہے جن سے ہمیں واسطہ پڑا ہوا ہے. عجیب حال ہے ہمارا بھی, اللہ معاف فرمائے ہمارے گناہوں کو, یہ تھوڑی جزات کا حق تو نہیں بنتا کہ ان علماء سے واسطہ پڑا ہو کسی قوم کو اور دن رات ان سے وہ مجاہدے میں مصروف ہوں اور ان کی جہالتوں کے پردوں کو چاک کر کے دنیا کو روشنی کی طرف بلانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں, مجھے یعنی میرا ایمان ہے کہ اتنا بڑا مجاہدہ ہے جماعت احمدیہ کا کہ اس مجاہدے کے نتیجے میں سینکڑوں سال کے مجاہدے جو عام انسانوں کے انفرادی ہوتے ہیں ان کا بھی وہ مقام نہیں ہو سکتا. بڑی عظمت کا مقام ہے. اور قرآن کریم اسی لیے اس کو واضح فرماتا ہے کہ تمہارا غیروں سے کیسے مقابلہ میں کروں گا. تم تو وہ لوگ ہو جب قدم اٹھاتے ہو تو ان لوگوں کی غیظ کی نظریں تم پر پڑتی ہیں. یہ ظلمتوں کی طرف لے جانے والے لوگ ہیں, تم نور کی طرف بلانے والے لوگ, تم سے کیسا مقابلہ. بس دکھ تو بہت ہیں مگر خدا کا شکر بھی بہت کرنے کا مقام ہے. کیسا عظیم الشان مہدی تھا وہ جس نے ان سارے ظلمتوں کے پردے چاک کر کے ہمیں نور کی طرف بلایا اور اس نور کو دوبارہ روشن کر کے, سورج اور چاند سے بڑھ کر روشن کر کے دکھا دیا, جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کلام الہی کا نور تھا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی عبدک المسیح المعود انک حمید مجید. گرم ہے نہیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.